أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين آداب الصلاة کے حوالے سے اب جو ہم جس نئے ٹاپک اور جس نئے سیکشن کی طرف جا رہے ہیں وہ سمجھ لیجئے کہ آداب ظاہری یا نماز سے متعلق ہیں۔ آداب ظاہری سے مراد یہ کہ وہ تمام کی تمام چیزیں کہ جن کو ہمیں ظاہری طور سے انجام دینا پڑتا ہے اس سے متعلق۔ اس سے پہلے ہم نے جو بات کی تھی وہ آداب قلبیہ کے حوالے سے کی تھی، جس میں ہم نے 8 امور کا ذکر کیا تھا کہ نماز ان پرٹیکولر اور کوئی بھی عبادت ان جنرل، کہ اس عبادت کو انجام دینے سے قبل انسان کے قلب کی ایک خاص حالت کا ہونا ضروری ہے، ورنہ عبادت کا انجام دیے جانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے انسان کو۔ ٹھیک ہے، اچھا اب اس میں جیسے کہ جب ہم گفتگو کریں گے اس پر میں کافی دیر تک غور کرتا رہا اور سوچتا رہا کہ میں ٹاپک کو لے کے کیسے آگے چلوں۔ یعنی پرابلم کیا درپیش ہو رہی تھی وہ یہ کہ ہم نے پہلے کہا آداب قلبیہ کی بات کی، پھر اس کے بعد ہم نے بات کر رہے ہیں کہ نماز کے لیے شرائط ہیں، اس میں طہارت ہے، پھر ہم معنویت پہ آ جاتے ہیں۔ تو پہلی نظر میں پڑھنے والے کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ وی آر جسٹ ریپیٹنگ دا سیم تھنگ، کہ جو بات ہم پہلے کر کے آئے ہیں کہ اپنے آپ کو ایسے کرو، پاک کرو، صاف کرو، بندہ بناؤ، یہ سب چیزیں، تو وی آر جسٹ ریپیٹنگ دا سیم تھنگ۔ لیکن اس کو اگر ہم ایک اینالوجی ڈیولپ کریں تو ایکچولی ایسا نہیں ہے، بلکہ جس طریقے سے بات بیان کی جا رہی ہے وہ یوں کہ پہلے کنسٹرکشن ہے، نیکسٹ فیز میں مینٹیننس ہے۔ یعنی کیا مطلب ہوا کہ جب آداب قلبیہ کی بات ہوتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ اپنے اندر وہ چیز بنائیں، اس حقیقت کو حاصل کریں جو ترقی کر سکتی ہے۔ ٹھیک ہے، بات واضح ہو رہی ہے، سمجھ میں آ رہی ہے؟ یعنی کہ انسان کو اگر وہ یہ چاہتا ہے کہ وہ خدا کی طرف جائے، جیسے ہم نے شروع میں بات کی اس راہ سلوک کی، آخرت کی طرف، آخرت میں فلاح کی، حرکت اللہ کی، سیر اللہ کی، تو اس کے لیے اپنے آپ کو ویسا بنانا، اپنے اندر وہ چیز پیدا کرنا ضروری ہے جو خدا کی طرف حرکت کر سکے، اور وہ خدا کی طرف حرکت کرنے والی چیز انسان کا قلب ہے، ان خصوصیات کے ساتھ کہ جو بیان کی گئیں۔ یعنی ہر انسان کا قلب خدا کی طرف نہیں حرکت کر سکتا، بلکہ وہ قلب خدا کی طرف جا سکتا ہے جس میں بندگی ہو، جس میں اخلاص ہو، جس میں خشوع ہو، جس میں حضوری ہو، وہ جو ہم نے ساری باتیں کی تھیں کہ جس قلب میں وہ کیفیت پائی جائے گی، جو قلب ان صفات کا حامل ہوگا وہ خدا کی طرف جانے کی اہلیت رکھے گا یا سفر کر پائے گا۔ یہ پہلی چیز ہے، یہ مقدمہ۔ دوسرے مرحلے پر جب ہم بات کرتے ہیں، دوسرے مرحلے پر ہے کہ آپ نے جیسے ایک بہترین مشین بنا لی جو پرواز کر سکتی ہے، لیکن خالی مشین بنانے سے سفر گارنٹیڈ نہیں ہے، بلکہ اس کے لیے فیول بھی چاہیے اور اس مشین کو پراپر اسٹیٹ میں رکھنے کے لیے مینٹیننس بھی درکار ہے۔ ٹھیک ہے، تو اب یہ جو باقی باتیں آ رہی ہیں نا، اس کے آگے کی باتیں، وہ مینٹیننس اور فیول سے متعلق ہیں۔ یعنی اس کو ہمیں اس طریقے سے سمجھنا چاہیے کہ پہلی چیز کنسٹرکشن آف یور اوریجنل مشین سیٹ اپ، کون سی چیز خدا کی طرف حرکت کرے گی؟ انسان کا قلب۔ کیا ہر انسان کا قلب؟ نہیں، وہ قلب جو ان صفات کا حامل ہو، یہ اس لائق ہے کہ خدا کی طرف حرکت کر سکے، اپنے مقصد حیات کو پا سکے۔ کیا صرف ان صفات کے حصول کی کوشش کرنے کے بعد یا صفات کو حاصل کرنے کے بعد آپ مطمئن ہو کے بیٹھ جائیں؟ نہیں، اس کو حرکت کرانے کے لیے کچھ ایندھن دینا پڑے گا، فیول دینا پڑے گا، اور اس کو مینٹین رکھنے کے لیے کچھ محنت کرنی پڑے گی، ورنہ وہ چیز خراب ہو جائے گی۔ وہ فار ایور گارنٹیڈ نہیں ہے. تو یہ اب اگلا مرحلہ ہے. لیکن اس جگہ تک جانے سے پہلے ایک اپنے پچھلے چیپٹر میں سے, اگرچہ کہ میں نے بہت ساری چیزیں چھوڑ دیں, لیکن اس کو ریوائز کرتے ہوئے ایک ٹکڑا مجھے ایسا نظر آیا کہ مجھے محسوس ہوا کہ اس پر ہم بات کر لیں, کیونکہ یہ ایک بڑی غلط فہمی ہے جو ہمارے ذہنوں میں موجود ہے اپنے تربیت کے حوالے سے یا دین کے حوالے سے. یہاں پر یہ ایک بیان کرتے ہیں کہ ہمارا ایک, ہمارے ذہنوں میں ایک تصور یہ ہے کہ انبیاء علیہ السلام کو خدا نے جب مبعوث فرمایا, انبیاء علیہ السلام کو خدا نے, اور جیسے کہ نبی پیغمبر خاتم کو خدا نے ہمارے لیے مبعوث فرمایا, تو ان کی دعوت دو پہلو رکھتی ہے, ان کی دعوت کے دو پہلو ہیں. اور یہ جملہ ایک ریکرنگ تھیم کی شکل میں بیان ہوتا ہے اور بعض اوقات ممبروں سے بھی بیان ہو جاتا ہے. یعنی نبی کی دعوت میں دنیا بھی ہے اور آخرت بھی ہے. اور اس قسم کی نصیحتیں بھی ہم بعض اوقات اپنے بزرگوں سے سنتے ہیں کہ بھئی خدا نے یہ تھوڑی کہا ہے کہ ہر وقت بیٹھ کے نمازیں پڑھتے رہو یا ہر وقت بیٹھ کے قرآن کی تلاوت کرتے رہو, بلکہ دین نے دنیا کے لیے بھی بات کی ہے, دین نے کمانے کی بھی بات کی ہے, دین نے فلاں کی بھی بات کی ہے, یعنی یہ سب چیزیں. یہ تو یعنی ایک نظریہ یہ ہے کہ رسول کی دعوت دو پہلو رکھتی ہے, ایک دنیا اور آخرت. اور اس بات کو, یعنی اس دعوے کو ہم دین اسلام کے کمال کی ایک بنیاد سمجھتے ہیں. تو دیکھو دین اسلام کتنا مکمل ہے کہ اپنے اندر اپنی تبلیغ میں دنیا بھی رکھتا ہے آخرت بھی رکھتا ہے. اس کو ہم مایہ کمال و سرفرازی سمجھتے ہیں. ایسے افراد از دیانت بے خبر و از دعوت و مقصد نبوت آری و بری ہستن. فرماتے ہیں کہ ایسے افراد دیانت سے, یعنی دین کی سمجھ سے بے خبر ہیں, اور نبوت کی دعوت کے مقصد سے آری ہیں. آری یعنی خالی ہیں, ان کو دعوت نبوت کے مقصد کی خبر ہی نہیں ہے کہ کیا ہے, جو اس قسم کی باتیں کرتے ہیں. دعوت ب دنیا از مقصد انبیاء عظام بکلی خارج. دنیا کی طرف دعوت دینا انبیاء بزرگواران کے مقصد سے ایبسولیوٹلی باہر ہے. مطلب کسی بھی جگہ پر دعوت انبیاء علیہ السلام میں یہ چیز ایگزسٹ ہی نہیں کرتی ہے, دعوت الی الدنیا یا دنیا کی طرف دعوت دینا. یہ چیز سرے سے ایگزسٹ ہی نہیں کرتی ہے, ٹھیک ہے. یعنی کہ یہ کوئی بات ہی نہیں ہے کہ نبی کی دعوت جو ہے وہ دین بھی ہے اور دنیا بھی ہے, دنیا بھی ہے اور آخرت بھی ہے. کہ یہ جملہ سراسر گزاف ہے, بیہودہ ہے. یعنی یہ ان کے مقصد کو سمجھنے سے خالی ہے ایسا شخص. وحس شہوت و غضب و شیطان باطن و ظاہر. انسان کے اندر جو شہوت اور غضب کی حس ہے, سینسز ہیں, اور وہ شیطان جو ظاہری ہے اور باطنی ہے, یعنی باطنی شیطان وسوسہ, ظاہری شیطان جتنے بھی بہکانے والے ایجنٹس ہیں, کہ حس سے شہوت و غضب اور شیطان باطن و ظاہر برائے دعوت بدنیا کفایت مکنن, دنیا کی طرف دعوت دینے کے لیے کافی ہیں. دنیا کی طرف بنانے کے لیے انسان کی شہوت و غضب اور شیاطین ظاہری و باطنی دنیا کی طرف بلانے کے لیے کافی ہیں. کام انبیاء کو نہیں کرنا ہے, انبیاء کی دعوت کا یہ حصہ نہیں ہے. محتاج و بعث رسل نیست. دعوت ب دنیا یا دنیا کی طرف بلانا کسی نبی کے مبعوث کرنے کا محتاج نہیں ہے, اس لیے کہ خدا کسی رسول کو بھیجے اس کام کے لیے, بلکہ انبیاء مردم را از دنیا باز دارند. انبیاء کا بنیادی کام یہ ہے کہ لوگوں کو دنیا سے باہر نکالیں, روکیں. و تقید اطلاق شہوت و غضب کو نت. اور شہوت اور غضب کو مقید کریں. یعنی بنیادی طور پر وہ یہ نہیں کہتے کہ یہ کام کرو، بلکہ وہ یہ کہتے ہیں کہ تمہارے اندر یہ دو چیزیں ایسی ہیں کہ جو بے لگام اور بے مہار ہونے کے لیے بے چین ہیں، اس کو قید کیسے کرنا ہے. انبیاء کی دعوت اس طرف نہیں ہے کہ اس کو استعمال کرو یا اس کے استعمال میں آزاد ہو جاؤ، بلکہ انبیاء کی دعوت اس کے اطلاق اور میں تقید یعنی اس کو مقید کرنا ہے، اس کو قید کرنا ہے. غافل گمان کند کہ دعوت بدنیا کند، یعنی جب وہ یہ کہتے ہیں، جیسے مثال کے طور پر نبی یہ کہتے ہیں کہ نکاح کرو، ان نکاح من سنتی من رغب عن سنتی فلیس منی، پیغمبر اکرم کی مشہور حدیث ہے کہ نکاح میری سنت ہے اور جو میری سنت سے منہ موڑتا ہے وہ مجھ سے نہیں ہے. تو ہم سمجھتے ہیں واہ یہ تو بہت اچھی بات کی رسول خدا نے، مطلب اب اس رستے پر چلو جتنا دل چاہے. تو فرماتے ہیں کہ بیسیکلی یعنی یا جب تجارت کی طرف بات کی جاتی ہے، صنعت کی طرف بات کی جاتی ہے، زراعت کی بات کی جاتی ہے، یعنی کہ جو حدیثوں میں ہمارے پاس یہ چیزیں موجود ہیں، تو اس کو کیا بنیاد بنایا جاتا ہے کہ دنیا کی طرف جانے کے لیے دیکھو ترغیب موجود ہے، لیکن اصل ترغیب کس بات کی ہے کہ تم اپنے کسب میں، اپنے مال کے کمانے میں، اپنی شہوت اور غضب کے استعمال میں کس طریقے سے مہذب اور مؤدب بنو، تہذیب اور ادب کو کیسے اختیار کرو ان تمام امور میں. اور تہذیب اور ادب کو اختیار کرنے کا بنیادی طریقہ جو بتایا گیا ہے دین میں، وہ ان تمام غرائز کو باندھنے سے بتایا گیا ہے، نہ کہ کھلا چھوڑ دینے سے. یعنی کسب حلال کرو، کیا 24 گھنٹے ہی کام کرتے رہے؟ کیا کہا گیا؟ آگے بھی تو کچھ باتیں ہیں نا. یعنی کہ اگر تجارت اور صنعت و زراعت کی طرف بات کی گئی ہے تو خالی یہ تو نہیں کہا گیا کہ ہم نے کہا اچھا یہ تو بڑا مزیدار بات ہو گئی، اب بزنس ہی کرو بس. یا رسول خدا نے کہہ دیا کہ ان نکاح من سنتی، تو اب ہر وقت جو ہیں وہ اسی طرف انسان کی توجہ مشغول رہے کہ میں تو اب رسول خدا کی سنت پہ عمل کر رہا ہوں، کیا یہ بات ہے؟ تو یہاں یہ فرما رہے ہیں کہ نہیں، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب یہ سب باتیں کی جا رہی ہیں تو انسان کے اندر جو اس کی حوث ہے، وہ چیز کہ جو انسان کی تمام خواہشات کو بے لگام کر دیتی ہے، اس کو قید کرنے کی تعلیم دی گئی ہے. یہ ایک بہت بنیادی اور اہم چیز ہے. اور یعنی اس کو آگے بڑھ کے جو اسی میں بات آتی ہے وہ یہ کہ جیسے امام سجاد علیہ السلام کی دعاؤں میں بھی یہ جملہ موجود ہے کہ مجھے وہ دنیا دے، یعنی دنیا میں مجھے وہ رزق دے کہ، یعنی اس کو میں تھوڑا سا تشریح کرتے ہوئے بات کر رہا ہوں، کہ وہ رزق دے کہ جس کا ایک ایک ذرہ مجھے میری آخرت کو بنانے میں مدد دے سکے. وہ رزق نہیں مانگا گیا ہے کہ جس سے دنیا میں عیش کرے انسان، کہیں بھی نہیں مانگا گیا ہے. یعنی آئمہ علیہ السلام کے دعاؤں میں یہ چیز اس لیے کہ تاکہ انسان کے اندر جو اس کی خواہشات ہیں وہ ایک تہذیب میں آئیں، ادب میں آئیں، انسان خدا کی طرف متوجہ ہونے کے قابل ہو سکے، اپنی حیوانی خواہشات کو لگام دینے کے قابل ہو سکے، اپنی ذات میں ڈسپلن عدالت پیدا کر سکے، اور اپنے اصل مقصد کی طرف حرکت کر سکے اور موو کر سکے. انبیاء کی تعلیمات کا مقصد یہ ہے، نہ کہ انبیاء نے جو کچھ پیش کیا ہے کہ اس کا ایک پہلو یہ ہے کہ دنیا ہے، اس کے خوب اس کو مزے اور عیاشی کے طور پر اختیار کرو اور اس کے ساتھ یہ دین ہے. نہیں، بلکہ جو کچھ ہے وہ دین ہے، اور دنیا کے حوالے سے جو تعلیمات ہیں وہ یہ کہ جو کچھ بھی انسان کے اندر ٹیمپٹیشنز ہیں جو اس کو خرابی کے رستے پہ لے جا سکتی ہیں، ان کو کس طریقے سے مہذب کیا جائے تاکہ تم ان سے بھی اپنے دین کا کام لے سکو یا خدائی سفر میں ان کو استعمال کر سکو. بات واضح بھی، یہ ایک بہت اہم نقطہ تھا کہ اس میں یعنی یہ والی بات جو ہے نا ہم بہت زیادہ گڑبڑ کر جاتے ہیں بعض اوقات. تو اس بات کو اچھے طریقے سے ہمیں ذہن میں رکھنا ہے کہ خدا کی نظر میں، قرآن کی نظر میں، پیامبران اور ائمہ علیہ السلام کی نظر میں ایسی کوئی چیز ایگزسٹ نہیں کرتی ہے کہ ان کی دعوت میں کہ یہ دعوت بدنیا ہے، یہ دعوت بدین ہے. اور اسی وجہ سے یعنی کہ اگر اسی بحث کو یا اسی نقطۂ نظر کو ہم تھوڑا سا آگے بڑھائیں تو ہمیں اپنے آپ کو، یعنی خاص طور سے وہ افراد کے جو معرفت نفس میں دلچسپی رکھتے ہیں، ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس چیز کو مانیٹر کریں کہ وہ دنیا کے کسی بھی امر میں مشغول ہوتے ہیں، اس کی وجہ سے ان کے خدا سے تعلق پر کیا اثر پڑتا ہے. یعنی ہم اگر جاب میں گئے ہیں، ہم اگر گھر والوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، ہم اگر اپنے بیوی بچوں کے ساتھ اپنا وقت گزار رہے ہیں، ہم کوئی تفریح کر رہے ہیں، ان تمام چیزوں کو مانیٹر کرنے کی ضرورت ہے کہ میرا اصل کام اس ایکٹیویٹی سے خراب ہو رہا ہے یا اچھا ہو رہا ہے. اور آپ یقین کریں کہ اگر آپ واقعاً اس معرفت کے ساتھ آگے بڑھیں گے، آپ کی ہر ہر چیز آپ کو خدا کے رستے میں آگے بڑھنے میں مدد دے سکتی ہے. ہر ہر چیز، آپ کا اپنے گھر والوں کے ساتھ انوالو ہونا، آپ کا اپنی جاب میں جانا، آپ کی ہر چیز، جو دعائے کمیل کے جملے ہیں کہ کس طریقے سے ہو جائے کہ میرے تمام کام ایک ہی لڑی میں پھر ہو جائیں، ایک ورد واحد ہو جائے میری پوری زندگی. اس طریقے سے نہیں ہو کہ یہ دین ہے اور یہ دنیا ہے، یہ دنیا ہے، یہ آخرت ہے، یہ کوئی زندگی نہیں ہے، اور نہ یہ انبیاء علیہ السلام کی دعوت ہے. جی
جیسے آپ نے پہلے کہا کہ دین اور دنیا ایک ہی لائن میں ہو، تو یہ کوسچن یہ پیدا ہوتا ہے کہ انبیاء کی جو دعوت تھی اس میں اگر یہ بتایا جائے کہ دین کی طرف چلو، اس سے آپ کی کوالٹی آف لائف دنیا کی بھی بڑھے گی، وہ بھی امپروو ہوگی ریٹروسپیکٹ، تو یہ کہنا غلط ہوگا؟
یہ ہمیشہ گارنٹیڈ نہیں ہوتا ہے. یعنی جیسے تمام نبیوں کے ساتھ یہ بات ہوئی کہ جب ابتدائے دعوت تھی اس میں لوگوں نے بہت تکلیفیں اٹھائی ہیں. یعنی ابتدائے دعوت میں ہر نبی کے ساتھ دینے والوں کے لیے بہت تکلیفیں تھیں، کیونکہ پورا کا پورا جتنی بھی حکومتی مشینری تھی، مطلب شروع سے لے کے آخر تک، یہ کسی نبی میں استثنا نہیں ہے، ایکسیپشن نہیں ہے، جتنی بھی حکومتی مشینری اور معاشرے کے جتنے امیر طبقے یا بااثر طبقے، سب کے سب کمر باندھ کے کھڑے ہو گئے ان کے خلاف. اسی لیے اگر آپ سورۃ الاعراف میں دیکھیں انبیاء علیہ السلام کے واقعات جہاں ان سیریز بیان ہوئے، وہاں پر ایک دو لفظ جو ہے نا وہ ریکرنگ ہے، قال الملأ، قال الملأ، ہر نبی کے واقعے میں قال الملأ کا مطلب ہے کہ اس قوم کے بااثر افراد نے کہا. ہر قوم کے ملا یعنی بااثر افراد اپنے دور کے نبی کے خلاف کھڑے ہوئے تھے، اور ظاہراً جب وہ اشرافیہ مخالف ہو جائے گی تو ظاہری تکلیف تو آئے گی، پھر اکنامک اور سوشل پرابلمس تو جنریٹ ہوں گی. تو نبی کے ماننے والوں کے لیے شروع کا دور ہمیشہ سخت رہا ہے، بعد میں خدا نے فتح عنایت کی ہے. یعنی کہ جب لوگ ان کے ساتھ پراستقامت رہے، مضبوطی کے ساتھ قائم رہے، راہ چلتے رہے، پھر خدا نے فتح عنایت کی. تو بیسیکلی دین کا جو نقطۂ نظر ہے نا، یعنی کہنے کا مطلب یہ کہ دیکھیں یہ فالس پرسیپشن انسان کو کتنا نقصان کی طرف لے جاتا ہے. دین کا فوکس آخرت ہے، اور اس دنیا میں دین انسان کی فلاح کو گیج کرتا ہے آپ کے اطمینان قلب سے، نہ کہ آپ کی ظاہری حالت سے. یعنی اس دنیا میں مومن کو خدا جس بات کی گارنٹی دیتا ہے وہ اطمینان قلب ہے. انزل السکینۃ فی قلوب المؤمنین الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اس کی خدا گارنٹی دیتا ہے کہ اگر تم مجھ پر ایمان لاؤ گے، میرے رستے کو قبول کرو گے، سکون اور اطمینان قلب میں تمہیں دوں گا. اس دنیا میں اس سے زیادہ کی گارنٹی نہیں ہے، کیونکہ ظاہراً اگر مومن گوشہ نشین نہیں ہے، مومن اگر مجاہد ہے، تو اس دنیا میں تکلیف ہے پھر، کیونکہ یہ جتنے بھی شیطانی اور طاغوتی قوتیں ہیں سب کاٹنے کو تیار ہیں، کوئی بھی سکون سے نہیں بیٹھنے دے گا، لیکن فوکس آخرت ہے. دین یہی بتاتا ہے نا، دین یہ نہیں کہتا کہ تم نماز پڑھو تو تمہاری جاب اچھی چلے گی، یہ دین نہیں کہہ رہا ہے. یعنی کہ نماز کے حوالے سے جو فوائد ہیں ان میں دو بہت بنیادی چیزیں، ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، یہ لو لیول کا فائدہ ہے، لو لیول کا فائدہ ہے. اور اس سے اوپر اقیم الصلاۃ بالذکری ولا ذکر اللہ اکبر، یعنی یہ دو الگ الگ آیتیں کہ میری کے صلاۃ قائم کرو میری یاد کے لیے. اور یہ جو آیت ہے کہ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، اس کا اگلا ٹکڑا ہے ولا ذکر اللہ اکبر، یعنی یہ چھوٹا فائدہ ہے فحشاء و منکرات سے دور رکھنے کا، اصل فائدہ جو بزرگ فائدہ نماز کا ہے وہ ذکر الہی ہے، کہ انسان کا قلب ذکر الہی میں مشغول رہتا ہے. تو اس وجہ سے میں نے اس بات کو پڑھنا مناسب سمجھا ہے کہ یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے ہمارے پاس، بہت بڑی غلط فہمی ہے. اور اسی وجہ سے نبیوں کو بھی باتیں سننا پڑی ہیں، اور ویسے بھی جیسے ایران کے بھی میں چیز دیکھی کہ لوگوں نے خوب باتیں سنائی ہیں، جی ہم تو سمجھ رہے تھے کہ انقلاب کے بعد سے یہ دودھ اور شہد کی نہریں بہنا شروع ہو جائیں گی، اور یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا، یہاں تو جنگ شروع ہو گئی اور اتنے بچے مر گئے، اور یہ ہو گئے وہ ہو گئے. یہ وہی سارے ڈفرینٹ پرسیپشنس ہیں، کہ جس طریقے سے ہمارے یہاں بات ہے نا کہ اعتکاف کرو تاکہ اگلے سال رمضان تک کاروبار بہترین چلے، مطلب یہ میں تو بالکل صحیح باتیں بتا رہا ہوں، یہ کوئی مذاق نہیں کر رہا ہوں میں. نماز پڑھو تو روزی میں برکت ہوگی، فلاں فلاں فلاں، ٹھیک ہے وہ ضمنی فائدے کے طور پہ وہ چیزیں حاصل ہو سکتی ہیں، لیکن جس دن آپ کی نمازیں پڑھنے کے باوجود اور آپ کے اعتکاف میں بیٹھنے کے باوجود آپ کی دنیاوی روزی خراب ہو گئی، آپ کا دل خدا سے خراب ہو جائے گا. آپ کہیں گے یہ کیسا خدا ہے کہ میں تو اس کے آگے جو ہے وہ اتنے سجدے کر رہا ہوں اور یہ میرے اتنی سی پرابلم سالو نہیں کر سکتا، پھر اس جگہ پہ آ جائے گا انسان. جبکہ دین یہ کہہ رہا ہے کہ میں اس کی نہیں، میں تم کو دو چیزوں کی ضمانت دے رہا ہوں، اگر تم میرے بنتے ہو میں تم کو دو چیزوں کی ضمانت دے رہا ہوں، فلاح آخرت اور اطمینان و سکون قلب، دو چیزوں کا خدا نے وعدہ کیا. اس کا وعدہ نہیں کیا ہے کہ اس زندگی میں تو میں عیاشی کراؤں گا، بلکہ اس زندگی میں خدا اپنے بندہ مومن سے مجاہدے کیا کو ایکسپیکٹ کرتا ہے، کہ بندہ مومن خدا کے پیغام اور دین کو اس دنیا میں نافذ کرنے کے لیے اپنی ذاتی چیزوں کی قربانی دے گا. بالکل اسی طریقے سے کہ جیسے آپ اپنی اولاد سے یہ کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ جن چیزوں کو آپ ویلیوبل رکھتے ہیں، جو چیزیں آپ کی نظر میں ویلیوبل ہیں، آپ کی اولاد بھی ان کی ویلیو کو برقرار رکھنے کے لیے دقت کرے گی، قربانی دے گی. یعنی بہت گھٹیا مثال میں دے رہا ہوں، لیکن خدا اپنے بندے مومن سے، مومنین خدا کی فیملی ہیں، خدا کا خاندان ہے، خدا کا کنبہ ہے، ان سے خدا کی یہ توقع اس دنیا کی زندگی میں یہ ہے کہ جن اقدار کو نافذ کرنے کے لیے، جس دین کو، جس سچائی کو نافذ کرنے کے لیے میں نے اپنا پیغام بھیجا. انبیاء علیہ السلام کی زندگی آپ نے دیکھی ہے، کسی بھی اپنی چیز کو خدا کے مقابلے میں اپنا نہیں سمجھا انہوں نے. مطلب امام حسین علیہ السلام کی سب سے بڑی کوالٹی کیا، یہی تو ہے کہ خدا کے بارے میں جب خدا کا مسئلہ آیا، دین کا مسئلہ آیا، حقیقت و سچائی کا مسئلہ آیا، تو امام حسین کے آگے اولاد اولاد نہیں تھی، گھر گھر نہیں تھا، اپنی ذات ذات نہیں تھی. تو جس طریقے سے ہم اپنے بچوں سے، اپنے چاہنے والوں سے یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں نا کہ جس چیز کو ہم ویلیوبل رکھتے ہیں اس کے لیے اس کی اس ورتھ کو وہ بھی پہچانیں گے، اس کے لیے وہ بھی قربانی دیں گے. اب بندہ مومن اللہ کا سجدہ کرتا ہے، خدا کے دین پر وقت ہے، اپنی جان بچا کے اپنے بچوں کو لے کے کونے میں چھپ جائے جا کے، اس نے اللہ سے محبت کا تقاضا پورا نہیں کیا ہے. اگرچہ کہ خدا ان کو بھی کہہ رہا ہے، ان کو بھی خدا کہہ رہا ہے کہ ہم تمہیں رسوا نہیں کریں گے، لیکن دوسری طرف بات ہے فضل اللہ المجاہدین علی القاعدین اجرا عظیما، لیکن جب آخرت میں پہنچو گے، اجر لینے کا وقت آئے گا، تو مجاہدین کے اجر کو دیکھ کر بیٹھ رہنے والوں کو پھر شکوانا ہو. فضل اللہ المجاہدین، اللہ نے فضیلت دی ہے مجاہدین کو، علی القاعدین بیٹھ رہنے والوں پر، اجرا عظیما، ان دونوں کے اجر میں ایک عظمت کے اعتبار سے فرق ہے، ان کا اجر عظیم ہے، باعظمت اجر ہے. ٹھیک ہے، ان کو بھی ملے گا، ایمان کا فائدہ ہوگا ان کو بھی. تو یہ بہت بنیادی اور بیسک کنسیپٹ ہے کہ جس جگہ پر ہم جا کے غلطی کرتے ہیں. ٹھیک ہے، اور ایک اور چیز بھی میں آپ کو کی خدمت میں اس حوالے سے عرض کر دوں کہ جیسے کوانٹم فزکس یا کوانٹم میکینکس کے اندر بھی ایک بڑا انٹرسٹنگ پوسچولیٹ ہے جو کہ ہمارے دینی فکر سے بہت زیادہ میچ کرتا ہے، اور وہ ہے کہ کوئی بھی چیز ابتدا میں صرف ایک پروبیبلٹی ہوتی ہے. ایسے ہی ہے نا، یعنی ایک پروبیبلٹی سیٹ ہے، ایک ویو فنکشن ہے. میں وہ زیادہ اصطلاحات خاموخا کیوں استعمال کروں، کہ ایک امکانات کا ایک پول ہے، پاسبلٹیز پروبیبلٹیز امکانات کا ایک پول ہے. جس طرف توجہ ہو جاتی ہے اس امکانات میں سے وہ چیز ایکچوئل ہو جاتی ہے، پوٹینشیل میں سے. ٹھیک ہے، یہ بیسک اس کا بہت پوسچولیٹ. تو اس کو آپ یوں سمجھیے کہ ابتدائے خلقت میں ہمارے پاس ایک پوٹینشیل کا پوٹینشیلٹی کا ایک پول تھا اپنے مادی وجود کے حوالے سے. یعنی کہ جب انسان پیدا ہوتا ہے، اس کی شکل کیا ہوگی، اس کا رنگ کیا ہوگا، اس کا جسم کیا ہوگا، جسہ کیا ہوگا، مے بی ون آف ہنڈریڈ تھاؤزینڈ آف پاسبلٹیز، ان میں سے ایک پاسبلٹی میں اور آپ ہم سب ہیں آؤٹ آف دیٹ ویری لارج سیٹ آف پاسبلٹیز. ہم میں سے ہر شخص کو ایک ایک کر کے اپنی مادی شخصیت مل گئی، یا اس زبان میں کہوں کہ جہاں جہاں پر ہمارا ویو فنکشن کولیپس ہوا اپنی توجہ کے اعتبار سے، وہاں پر ہم سب کو ایک مادی شخصیت مل گئی. اس زندگی میں میں اور آپ جس پوٹینشیلٹی کے پول سے ڈیل کر رہے ہیں وہ روحانیت کا ہے، وہ ملکوتیت کا ہے، جو کہ ہمارا نیکسٹ فیز ہے. یعنی ہمارے پاس اپنی روحانیت کو حاصل کرنے کے لیے تھاؤزینڈز اینڈ ون پاسبلٹیز ہیں، لاکھوں ہزاروں پوٹینشیلز ہیں، اور یہ میری چوائس ہے کہ جو میرے لیے کسی ایک پوٹینشیل کو ایکچوئل بنا دے گی، جس کو لے کر میں اس عالم میں رہوں گا اور جاؤں گا اور زندہ ہوں گا اور اس کو پا رہا ہوں گا. ہمیں اور آپ کو اس بات پر اس زندگی میں غور کرنا ہے کہ میری چوائس کس چیز کو قبول کرتی ہے. ٹھیک ہے، یہ ہمارا اور آپ کا اہم ترین کام ہے اس زندگی میں، کہ ان روحانی اعتبار سے جو ہزاروں اور لاکھوں امکانات ایگزسٹ کرتے ہیں، پلس اور مائنس بوتھ سائڈز، ان میں سے میں اور آپ کس کا انتخاب کرتے ہیں، کس چیز کا انتخاب کرتے ہیں. تو جس طریقے سے کہ میری اس جسم میں آنے سے پہلے کوئی ایک انتخاب تھا کہ جس نے لاکھوں کروڑوں پاسبلٹیز میں سے ایک جسم ہم سب کو دیا، اسی طریقے سے اب میری اور آپ کی چوائس اس پورے روحانیت کے پول میں سے ہم سب کو ایک روحانی وجود عطا کرے گی، ایک ملکوتی وجود عطا کرے گی یا چھین لے گی. چوائسز دونوں سائڈ پر ہیں. تو اس بات کو اچھے طریقے سے ذہن میں رکھیے گا، اس دنیا کی زندگی کو کبھی بھی بیس بنا کے نہ چلیں. کہنے کا مطلب یہ، یعنی ہم اس وقت اس جسم میں کس لیے پائے جاتے ہیں کہ روحانیت کے جتنے امکانات موجود ہیں اس میں سے کس کا انتخاب کرتے ہیں، اور وہی میری اور آپ کی اصل شکل ہوگی، اور وہی میری اور آپ کی اصل زندگی ہوگی. چھین لینا، یعنی
روحانیت کی جو ہے تو آپ کو ملے گی, تو
ملے گی ہماری چوائس کی بنیاد پر. یعنی میں اس بحث میں نہیں جاتا کہ مجھے اور آپ کو جو ابھی ظاہری شخصیت ملی ہے یہ اس میں میری چوائس شامل تھی ہے یا ہمیں زبردستی دے دی گئی ہے, یہ بھی ایک باقاعدہ بحث ہے. لیکن ظاہر ہے ابھی ہمارے پاس اتنا ڈیٹا نہیں ہے کہ ہم اس میں چلے جائیں کہ میں اور آپ اس جگہ پر اپنی چوائس کی بنیاد پر پائے جاتے ہیں یا زبردستی موجود ہیں اس شخصیت کے ساتھ. ٹھیک ہے, لیکن آئندہ کے لیے اب یہ بات بہت کلیئر ہے کہ آگے کے حوالے سے تمام روحانی امکانات موجود ہیں. روحانی امکانات کا مطلب کیا ہے, اس کو اور میں سمپلیفائی کر دوں, ایک دعوت رحمان ہے, ایک دعوت شیطان ہے. یہ دونوں چیزیں انسان, یعنی یہ دونوں چیزوں کا تعلق روحانیت سے, ایک پلس ہے ایک مائنس ہے. ان میں سے انسان جس چیز کو بھی سلیکٹ کرے گا اپنے اختیار سے, اس کا پورے کا پورا وجود اس کی بنیاد, اس بنیاد پر تشکیل پائے گا. کہ جو جیسے وہی جو کوانٹم میکینکس والی بات کہتی ہے نا, کولیپسنگ آف دا ویو فنکشن, ویو فنکشن کولیپس ہوتا ہے توجہ سے. یعنی جس چیز پر آپ توجہ کریں گے ویو فنکشن وہیں کولیپس ہو جائے گا, وہیں وہ پوٹینشیل ایکچوئل بن جائے گا. تو یہ جس طرف ہماری توجہ جائے گی, یہ جو ہماری چوائس جائے گی, وہیں پر وہی چیز ہماری روحانیت کے لیے ہمارے پوٹینشیل کو ایکچوئل بنا دے گی. تو اس بات کو اپنی زندگی میں بہت بار بار دہراتے رہیے گا کہ واٹ از یور چوائس آف لائف. اکیلے سونے میں لیٹیں, نماز پڑھیں, تنہائی میں عبادت کریں, سب سے اہم بات یہ ہے واٹ یو ہیو چوزن ٹو بی. یعنی کیا میں نے اپنے دل سے پیغمبر اکرم کی دعوت کو قبول کیا ہے, یہ سوال ہمیں بار بار کرنا ہے. قبول کیا ہے, یعنی باقی سب چیزیں چھوڑیں, میں نے قبول کیا ہے کہ نہیں کیا. آپ یقین کریں, آپ اپنے آپ سے یہ سوال کریں گے نا, آپ حیران ہو جائیں گے کہ ہمارے اندر کتنا ریزسٹنس پایا جاتا ہے اس قبولیت کے لیے, ہمیں اس کا خود اندازہ نہیں ہے. ہمیں اس کا خود اندازہ نہیں ہے کہ ہم اپنی زبان سے اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں, اپنے تصور میں اپنے آپ کو مومن سمجھتے ہیں, لیکن دعوت حق کی قبولیت کے حوالے سے ہمارے اندر کتنے کانٹے موجود ہیں.
جی انسان کو یہ پتا ہے کہ دنیا میں ہر جو چیز کو وہ اچیو کرنا چاہتا ہے وہ روحانیت یا اللہ سے دور کرنے کے لیے ٹرائی کرتی رہتی ہے, کوشش کرتی رہتی ہے. تو کیا جو لوگ صرف صوفی بن جاتے ہیں
جی,
دنیا کی بری لائف چھوڑ دیتے ہیں, کیونکہ ان کو بھی لوگ ٹھیک نہیں سمجھتے, کہتے ہیں کہ آپ جو ہے وہ ٹیسٹ ہی نہیں رہ رہے ہیں, تو اس لیے یہ بھی لائف صحیح
نہیں. جی نہیں, دین یہ نہیں کہہ رہا آپ سے, دین ایسی کسی چیز کا مطالبہ نہیں کر رہا. دین اس بات کا مطالبہ کر رہا ہے کہ جو کچھ ہے اسے خدا کی مرضی کے ماتحت ہونا چاہیے. اور جو اصل کنسیپٹ دین کا ہے وہ یہ کہ کوئی چیز بھی دنیا نہیں ہے, کوئی چیز بھی دنیا نہیں ہے. جو میں بار بار اس کنسیپٹ کو بیان کر چکا ہوں کہ لعب لہو و زینت تفاخر تکاثر, جن پانچ چیزوں کو دنیا قرار دیا گیا ہے, حیات دنیا قرار دیا گیا ہے, یہ پانچ کی پانچ چیزیں انسان کے دماغ کی خرابی ہیں. اور خلق السماوات والارض الا بالحق, آسمانوں اور زمین کی خلقت سوائے حق کے کسی دوسری بنیاد پہ ہوئی نہیں ہے. تو بیسیکلی دین اور دنیا کا فرق انسان کی پرسپشن کا فرق ہے, پرسپشن کا فرق ہے. یعنی میں آپ کے لیے خود آپ کے اثر کا قائل ہو جاؤں, یہ دنیا ہے, میں آپ کو بندہ خدا سمجھ کے یہ سمجھوں کہ جو کچھ آپ سے ظہور ہو رہا ہے وہ قدرت خدا سے باہر نہیں ہے, یہ دین ہے. ہاں, لیکن وہ چیز تھوڑا سا ڈفرینٹ ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ دین ہم کو یہ بتا رہا ہے کہ زندگی جہاں جہاں بھی پائی جاتی ہے, वो सब की सब एक एब्सोल्यूट ट्रुथ और अल्टीमेट रियलिटी से कनेक्टेड है और उसके मातहत है। यानी मैं और आप अगर मुत्तहिद हैं भी तो बजात खुद नहीं है, उस कुव्वत के अंडर में। यानी अगर हमारे दरमियान इत्तेहाद है, हम सब एक ही सोर से वाबस्ता हैं, हम हकीकतन एक दूसरे से जुदा नहीं हैं, तो किस वजह से ये ऐसा हो रहा है? उस हस्ती की वजह से ऐसा हो रहा है। क्यों? इसलिए कि मैं भी उसी अल्टीमेट रियलिटी से वाबस्ता हूँ, आप भी उसी से वाबस्ता हैं। मेरे वजूद के सोर्स भी वही हैं, आपके वजूद की सोर्स भी वही है। एंड सेम इज ट्रू फॉर एवरी बिट ऑफ क्रिएशन। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। यानी इसकी मिसाल जो दी जाती है, जो उलमा मिसाल देते हैं कि खुदा और मखलूकात की, तो एक मिसाल इस तरीके से देते हैं जैसे इंसान के दिमाग में पाया जाने वाला ख्याल। कहते हैं आप एक आइसक्रीम को तसव्वुर करें, वो चीज़ बज़ात खुद कोई एग्जिस्टेंस नहीं रखती है। उसको एग्जिस्टेंस में लाने वाले आप हैं, एग्जिस्ट आपके अंदर करती है, उस वक्त तक एग्जिस्ट करती है जब तक आप चाहते हैं या जब तक आपकी तवज्जो उसकी तरफ रहती है। ये रिश्ता है खालिक और मखलूक का, सही? यानी कि जैसे फॉर एग्जांपल एक बहुत अच्छी बहस उन्होंने आगा जवादिया अमली की इल्म के हवाले से, कहते हैं इंसान का इल्म खुदा के इल्म के मुकाबले में क्या है। बाज लोग बड़ मिसाल देते हैं कि जनाब जैसे समंदर के मुकाबले में कतरा, ठीक है, या वो ये कहते हैं कि अगर आप एक दरिया में से एक सुई डालें और उसको बाहर निकाल लें तो वो जितनी नम होती है उतना इंसान का इल्म। कहते हैं अव्वलन गलत है, ये मारिफत खुदा ही के ख़िलाफ़ है। इंसान का इल्म खुदा के इल्म में है। आप चाहे एक कतरे को भी समंदर से कंपेयर करें, मसला वॉल्यूम का नहीं है, मसला एग्जिस्टेंस का है। समझ रहे हैं? कतरे के बारे में आप इस बात के कायल हो रहे हैं कि उसकी एग्जिस्टेंस समंदर से अलग है, आप कंपैरिजन ऑफ वॉल्यूम कर रहे हैं। उन्होंने कहा यह असलन गलत है। इल्म इंसान जो कुछ भी इंसान के पास है वो खुदा में है, ना कि खुदा से अलग है कोई चीज। कि अपने इल्म में से जितना खुदा चाहता है उतना किसी इंसान के कल्ब पर रोशन कर देता है। जो बेईमान है, जो बेईमान है लेकिन इल्म के रास्ते पे चलता है, उसे भी खुदा देता है, लेकिन वो इल्म को सिर्फ सिंबल्स में तलाश करता है। सिंबल से, जाहिरी चीजों से, मादी असरात से आगे उसका इल्म ही जाता है। और जो वाकयन खुदा का बंदा है उसे खुदा इल्म लदुन्नी अता करता है, जो इल्म ड्यू टू प्रेजेंस। जी ये वही है कि ये सिर्फ आसार और हयाकिल में दे, क्योंकि ये अगर इनमें से कोई मोमिन हो जाए तो फिर उसके इल्म की नौइयत और होगी।
जैसे ये तो खुदा की बात हो गई, टिकटॉक में वो देख रहा था तो उसमें उन्होंने एक चीज ये होती है कि हम दिमाग में दिमाग के दिमाग हम में, मतलब ये बिल्कुल वही बात हो रही है, जो हमें जो भी सेंसर दिखा रहे हैं हमें पता नहीं है कि दिमाग में हम हैं कुछ या दिमाग हमारे अंदर है। तो एग्जैक्टली वही चीज।
जी, यानी कि एक इसकी वही मिसाल है ना कि जैसे दरिया में मौज
जी।
मौज का कोई वजूद दरिया से अलग नहीं है, ठीक है
जी।
कि ये नहीं आप कह सकते कि ये मौज है ये दरिया है। कि इंसान की खुदा से रिलेशनशिप ये है या आपके दिमाग में मौजूद ख्याल और तसव्वुर कि वो 100% आपका मरहूने मिन्नत है, अपने इब्तिदा के लिए भी, अपनी इंतहा के लिए भी, अपनी बका के लिए भी। एक लम्हे के लिए आपकी तवज्जो उधर से हटेगी वो ख़त्म हो जाएगा, ये मतलब है उसका। ला ताखुज़ुहू सिनतुन वला नौम। यानी खुदा के ऊपर एक लम्हे के लिए भी वो कैफियत तारी नहीं होती है کہ خدا غافل ہو جائے, اور جیسے ہی خدا غافل ہوگا یہ سب ختم ہو جائے گا. یہ سب کا سب توجہات الہیہ کا ہر لحظہ اور ہر لمحہ محتاج ہے اپنی ایگزسٹنس کے لیے.
حضرت اس میں خدا کی طرف سے, بھائی حق کی طرف سے توجہ ہے, تو جو چیز مینیفیسٹ کرتی ہے وہ بھی حق ہونا چاہیے نا.
حق ہے
تو ہم لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہر چیز الوژن ہے.
کون کہہ رہا ہے؟ مطلب قرآن میں کیسی کوئی بات ہے؟ قرآن نے تو بہت وضاحت سے بیان فرمایا ہے کہ ہم نے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں خلق کیا ہے کچھ نہیں ہے مگر حق ہے. حق کے لیولز ہیں, اوپر والے درجے کے کمپیریزن میں نیچے والی چیز الوژن لگے گی, بذات خود الوژن کوئی چیز نہیں ہے. دیکھیں میں حقیقت نہیں کہہ رہا ہوں, میں حق کہہ رہا ہوں. حق کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ ایک چیز ریئل ہے, فیکچوئل ہے, ایکچوئل ہے, اور ایک نتیجہ اور انجام رکھتی ہے, ابس اور بیہودہ نہیں ہے. یعنی میں لفظ استعمال کر رہا ہوں حق بالمقابل الوژن. الوژن کا مطلب ہے کہ جس کچھ بھی نہیں ہے, دھوکا ہے. دھوکا نہیں ہے لیکن یہ وہ ریالٹی ہے جو ٹیمپورل ہے. یہاں پر حقیقت اپنے آپ کو مینیفیسٹ کرتی ہے لیکن یہ الوژن تھوڑی ہے. کہیں بھی قرآن نہیں کہہ رہا کہ الوژن.
اگر کہ اسے ایگزسٹ کرتے ضرور ہے لیکن جس طرح سے ہم اسے پرسیو کر رہے ہیں ویسا نہیں ہے.
کس چیز کو
ایگزسٹنس جسے میٹر ہے, ہمیں میٹر جیسا لگتا ہے ویسا اصل میں ہے نہیں.
جو لفظوں کی شکل میں قرآن ہے وہ بھی ایک حق ہے نزولی حالت میں, لیکن اس حق کو اس حق سے کمپیئر کریں گے تو ظاہر ہے کہ کچھ نہیں ہے, وہ اس کے مقابلے میں کچھ نہیں ہے. یہ ڈپینڈ کرتا ہے سوچنے والے کی طاقت پہ. اگر سوچنے والا خدا ہوگا تو کائنات بن جائے گی. ہاں لیکن خدا کے لیے چیز نہیں ہے. خدا کے جیسے امام علی علیہ السلام نے بار بار فرمایا کہ خدا بدا, یعنی اس طریقے سے خلق کرنے والا ہے کہ وداؤٹ اینی پرائر ایگزامپل. امام علی علیہ السلام کے جملوں میں یہ بات کئی دفعہ آئی ہے کہ خدا مخلوقات کو بغیر پریویس ایگزامپل کے ان کی ابتدا کرنے والا ہے, ان کو خلق کرنے والا ہے. اور ہم بالکل, یعنی کہ یہ تو مثالیں ہیں جو بالکل بوگس مثالیں ہیں, بالکل صاف بات میں کر رہا ہوں صرف اس لیے کہ ہمارا ذہن اصل بات کی طرف متوجہ ہو جائے. مثال کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ ایکچوئل بات ہے, صرف اس لیے کہ ایک حقیقت کی طرف ذہن متوجہ ہو جائے.
پیچھے جاتے ہوئے آپ نے ابھی کہا کہ دعوت رحمانی اور دعوت شیطانی, دعوت رحمانی کے ڈفرینٹ ڈیگریڈیشن بھی ہوں گے,
یعنی
کس لیول تک آپ نے دعوت رحمانی قبول کرنے کے بعد آپ کس لیول تک ہائر ریلم میں آپ نے ٹریول کیا؟
جی اس کے لیے جو کچھ بھی ہے وہ تو قرآن کریم نے فرما دیا نا, لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. یعنی اگر تم رسول کی دعوت کو قبول کرو گے تو تمہاری الٹیمیٹ ڈیسٹینی خود پیغمبر ہے. یعنی پیغمبر اکرم کی دعوت کا مطلب یہ ہے بنیادی کہ انہوں نے خود اپنی ذات کو پیش کیا اور یہ کہا کہ یہ وہ رستہ ہے, ان اتبع الا ما یوحى الی, میں اپنی زندگی کسی بنیاد پر نہیں گزارتا مگر اس وحی کی بنیاد پر جو میری طرف کی گئی ہے. اس وحی کی اتباع کرنے کے بعد میں اس جگہ پر ہوں, میں تم کو دعوت دیتا ہوں کہ تم بھی اس رستے پر آؤ تاکہ تم بھی ایسے بن جاؤ. یہ ہے نبی کے پیغام کا خلاصہ. یعنی نبی کی دعوت ہماری طرح نہیں ہے کہ خالی لفظ سنا رہے ہیں لوگوں کو, بلکہ نبی کی دعوت یہ ہے کہ کردار کے ہمراہ دعوت ہے، اپنی شخصیت کے ہمراہ دعوت ہے، کہ جو اس پیغام وحی پر عمل کرے گا وہ کس، اس کی زندگی کیا ہوگی، یہ مجھے دیکھ لو، اسوہ حسنہ، نمونہ زندگی، نمونہ حیات میں ہوں، یہ میں تمہیں دعوت دے رہا ہوں، اگر تم میرے جیسے بننا چاہتے ہو تو یہ رستہ ہے، آ جاؤ. اب اس میں انسان جس درجے کو حاصل کر سکے، یعنی کہ جیسے اس میں ہمارے لیے سب سے پہلی جو بات آتی ہے، جو سب سے پہلی مثال ہے، وہ امام علی علیہ السلام کی مثال ہے، جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کی مثال ہے، کہ جو واقعاً پیغمبر اکرم میں جذب تھے، کہ جن ہستیوں کے بارے میں یہ کہا جانا چاہیے کہ وہ، یعنی انہوں نے اپنی پوری زندگی میں سوائے نقش حیات پیغمبر اکرم کے کسی دوسری چیز کی طرف نظر ہی نہیں کی، تو وہ اس کا نمونہ ہے کہ کوئی اتباع پیغمبر کر کے کس لیول تک جا سکتا ہے پیروی میں، اور پھر ائمہ علیہ السلام اور دیگر اصحاب. اچھا، بات اب آگے بڑھاتے ہوئے، تو ایک چیز آپ سمجھ گئے کہ آداب قلبیہ کی جب ہم بات کر رہے ہیں، اٹ از دا فیز آف کنسٹرکشن اینڈ فیبریکیشن آف یور مشین، آف یور شپ، جو خدا کی طرف پرواز کرے گا. اور قرآن نے اس شپ کو کیا کہا ہے؟ کلمہ طیب. کلمہ طیب کس چیز کا نام ہے؟ انسان کے قلب کا نام ہے، کہ جس میں وہ کوالٹیز پائی جاتی ہیں جو ہم نے جن کی بات کی تھی. کلمہ طیبہ خالی لا الہ الا اللہ پڑھنے کا نام نہیں ہے، کہ کلمہ الیہ یصعد الکلم الطیب، سورہ فاطر کی آیت نمبر 9 یا 10 ہے. کون سی چیز خدا کی طرف بلند ہوتی ہے؟ کلمہ طیب. کہ کلمہ طیب کیا ہے؟ یہ وہ قلب ہے جس میں یہ ساری کوالٹیز پائی جاتی ہیں، ذل عبودیت اور اخلاص اور خشوع اور حضور اور یہ سب چیزیں، ٹھیک ہے. یہ تو وہ بات جو ہم نے کی، دیٹ از دا فیبریکیشن اینڈ مینوفیکچرنگ آف یور اسپیس شپ. اب اس کے بعد مسئلہ آ رہا ہے کہ اس کو آپ فیول کیسے دیں گے، اس کو پاور سپلائی کیسے دیں گے، اس کی مینٹیننس کیسے کریں گے، وہ اگلا اسٹیج ہے. وہ آیت سورہ فاطر کیا کہتی ہے؟ والعمل الصالح یرفعہ. جو چیز خدا کی طرف بلند ہوتی ہے وہ کلمہ طیب ہے، اور عمل صالح اس کو اوپر اٹھاتا ہے. تو اب جو فیول آپ سپلائی کریں گے، وہ کس چیز کا فیول سپلائی کریں گے؟ عمل صالح کا. آپ کو سسٹم سمجھ میں آ رہا ہے؟ تو اگر ہمارے پاس اڑنے والی مشین ہی نہیں ہے، تو خالی فیول دے کے کیا کریں گے آپ؟ کس چیز میں فیول بھریں گے؟ اس وجہ سے پہلی توجہ کس پر کرنی ہے؟ اپنے نفس کے قلب کی تعمیر کرنے پر. پہلی چیز وہ ہے، وہ بنے گی تب عمل صالح اس کو رفعت دینے کے قابل ہوگا. اور جب نماز کی طرف آپ آتے ہیں، یعنی اب ہم آ گئے عمل صالح کے والے اسٹیج پہ، صحیح ہے؟ میں بیک گراؤنڈ واضح کر پا رہا ہوں کہ اس سے پہلے ہم بات کر رہے تھے کلمہ طیب کی. کلمہ طیب وہ قلب ہے، وہ مقدس قلب ہے جو صفات الہیہ کا حامل ہے. جیسے ایک حدیث، ابھی آپ سے بات ہو رہی تھی کہ ایک حدیث میں نے پڑھی امالیہ شیخ صدوق میں، امام سے نہیں ہے، کسی امام سے نہیں ہے. شیخ صدوق کا نام تو آپ سب نے سنا ہے نا، بہت بزرگ عالم ہمارے شروع کے دور کے، بہت بزرگ شخصیت. ان کی امالی بھی آپ کو بتایا، میرے خیال میں بتا چکا ہوں. امالی یعنی کہ ان کی مجالس جو وہ پڑھتے تھے، اپنے دور میں ان کی مجالس کا پورا ریکارڈ. اور اس دور میں علماء کے مجالس پڑھنے کا طریقہ ہوتا تھا کہ حدیث ائمہ بیان کرتے تھے، اپنی طرف سے نہیں بولتے تھے کچھ بھی، کیونکہ وہ دور امام کے دور سے بالکل ملا ہوا تھا، احادیث ان کے ہاتھ میں موجود تھیں، تو وہ صرف حدیثیں ہی پڑھتے تھے یا ایسی کوئی اوتھینٹک بات. تو ایک واقعہ وہ بیان کرتے ہیں، اور اس میں کہتے ہیں کہ ہم نے کچھ قدیم، یعنی کتب الہیہ میں پڑھا، کتب الہیہ شاید تورات، انجیل، زبور یا صحف انبیاء ما سبق، واقعہ اس کو آپ کو سنا ہوا بھی ہے، لیکن اس طریقے سے شاید میں نے کبھی نہیں سنا تھا، ان لفظوں کے ساتھ جو وہاں موجود ہیں، کہ حضرت یوسف علیہ السلام جب بادشاہ بن گئے تو بادشاہ بننے کے بعد وہ گزر رہے تھے، رستے میں کوڑے کے ڈھیر پر زلیخا بیٹھی ہوئی تھی، امرأت عزیز، عزیز کی بیوی. اس نے کہا یوسف علیہ السلام کو دیکھ کر، الحمد للہ الذی، حمد ہے اس اللہ کے لیے کہ جس نے بادشاہوں کو ان کی معصیت کی وجہ سے غلام بنا دیا اور غلاموں کو ان کی اطاعت کی وجہ سے بادشاہ بنا دیا. اسینشلی یہ اسٹیٹمنٹ رانگ ہے، لیکن بہرحال اس میں زلیخا کا کریڈٹ الحمدللہ ہے پہلا، کہ اس نے اس چیز کو خدا کی قدرت کے طور پہ دیکھا، نہ یہ کہ الحمدللہ سے اس نے اس اسٹیٹمنٹ کا آغاز کیا. حضرت یوسف علیہ السلام اس کے جواب میں یہ فرماتے ہیں، غموت النعم سقم دوامہا، نعمتوں کا انکار اس کے ہمیشہ باقی رہنے کے لیے سب سے مہلک بیماری ہے. نعمتوں کا انکار، نعمتوں کا انکار شکر کے معنی میں کئی دفعہ آپ لوگوں کے سامنے بیان کر چکا ہوں، یعنی نعمت کی معرفت، نعمت کا صحیح استعمال، نعمت کے مفید اثرات میں بندگان خدا کو شامل کرنا، یہ سب نعمت کا شکر ہے. تو نعمت کا انکار یعنی ناشکری. سقم ہے یعنی مہلک بیماری ہے، دوا میں ہاں اس کے ہمیشہ باقی رہنے کے لیے. اور پھر آپ کہتے ہیں کہ فراجعی، میرے طرف لوٹو، کہ میں تم سے لیمحص عن کے دنس الخطیئۃ، تاکہ میں تم کو چھان کے، فلٹر آؤٹ کر کے تم میں سے خطا کی نجاست کو دور کر دوں. یعنی انسان کے لیے تم نے جو یہ کہا نا، خدا نے یہ کام کیا، خدا کہ یہ کام، کوئی بھی کام بغیر حکمت کے نہیں ہوتا ہے. معاذ اللہ خدا یہ کوئی گیم نہیں کھیل رہا ہے کہ بادشاہوں کو غلام بنا دے اور غلاموں کو بادشاہ بنا دے، بلکہ یہ کس وجہ سے ہوتا ہے؟ جو خدا کی اطاعت کرے گا وہ ایک جگہ پہنچے گا. تو میرے طرف لوٹو، یہ ولایت ہے کہ انسان کن ہاتھوں میں کمال کو پہنچتا ہے، ولی خدا کے، معصوم کے ہاتھوں میں، کہ میں تم سے اس کو جھاڑ کے الگ کر دوں اس کے برے اثرات. فَإِنَّ مَحَلِّ الْإِسْتِجَابَةِ قِدَسِ الْقُلُوبِ وَطَحَارَةِ الْأَعْمَالِ، کہ بے شک قبولیت کا مقام قلب کی پاکیزگی ہے، اعمال کی طہارت ہے. یعنی اگر تم چاہتے ہو کہ قبول ہو جاؤ، تم قبول ہو جاؤ، تمہارا عمل قبول ہو جائے، دو چیزیں چاہیے، محل الاستجابہ، محل یعنی جگہ، استجابہ قبولیت کے لیے، جواب دیے جانے کے لیے. قبولیت کا مقام کیا ہے؟ قدس قلوب، یہی کلمہ طیب، قلب کا قداست ہے یہ، مقدس ہونا قلب کا. وطہارت الاعمال، اور اعمال کی طہارت. تو نماز میں، ظاہری آداب میں سب سے پہلی چیز کون سی ہے؟ کہاں سے آپ شروع کرتے ہیں ظاہر نماز کو؟ وضو سے. اور وضو کس لیے؟ میں اب یہ آیت آپ کے سامنے پڑھ دوں، اور انشاءاللہ پھر اس کے بعد اگلی دفعہ ہم اس کو آگے بڑھائیں گے. وضو کی آیت سورہ مائدہ میں، تفصیلی آیت ہے، طویل آیت ہے، آیت نمبر 6 یا 5. یعنی کہ یہ آیتوں میں ایک کا فرق اس لیے پڑ جاتا ہے کہ بعض جگہوں پر وہ بسم اللہ کو بھی ایک آیت لے رہے ہوتے ہیں. یہ بسم اللہ کے بغیر 6 آیت ہے سورہ مائدہ کی. تفصیل سے حکم ہے کہ جب نماز کے لیے کھڑے ہو، اذا قمتم الى الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم، کہ اپنے چہروں کو دھو لو، وایدیکم، اور اپنے ہاتھوں کو، الى المرافق، کوہنیوں تک، وامسحوا برؤوسکم وارجلکم، اور مساح کر لو اپنے سروں پر اور پیروں پر، الى الکعبین، اس ابھار کی جگہ تک. اور پھر اس کے بعد یہ ہے کہ وہ ان کن تم مرضا، اگر تم مریض ہو، او علی سفر، یا سفر میں ہو، او جاء من احد منکم من الغائط، او لامستم النساء، اور اگر حالت جنب میں آ گئے، جنابت میں آ گئے، فلم تجدوا ماء، اور تم پانی کو نہ پاؤ, پانی نہ ملے تمہیں, تو کیا کرنا ہے؟ فتیممو, تو تمہیں تیمم کرنا ہے. صعیدا طیبا فامسحوا, تیمم کیسے کرنا ہے؟ فامسحوا, مسح کرنا ہے. بوجوہکم, چہرے پر. وایدیکم, اور اپنے ہاتھوں پر. منہو, پاک مٹی کے ذریعے سے. ما یرید اللہ لیجعل علیکم من حرج, اللہ تم پر کسی قسم کی سختی کا ارادہ نہیں کرتا رکھتا. ولیکن یرید لیطہرکم, لیکن ارادہ رکھتا ہے کہ تمہیں پاک کر دے, طاہر بنا دے. وضو, تیمم, ٹھیک ہے. اچھا, اب اس میں ہم یہاں بھی غلط فہمی کا شکار ہوتے ہیں. خدا کہہ رہا ہے وضو کا اور تیمم کا حکم بیان کرنے کے بعد, اللہ ارادہ رکھتا ہے کہ تم کو طاہر کر دے, پاک کر دے. یہ طہارت کون سی ہے؟ اب لوگ سمجھ رہے ہیں کہ جی وضو میں ہم گئے, منہ دھو لیا, ہاتھ دھو لیا, پیر دھو لیے, تو ہم پاک ہو گئے, یا غسل میں پانی سے نہا لیے, پاک ہو گئے. تیمم میں منہ پر مٹی ملنے سے کون اس طریقے سے پاک ہوتا ہے؟ یعنی کہ یہ جو ٹکڑا ہے, ولیکن یریدو لیطہرکم, یہ تیمم کے حکم کے بعد ہے کہ تمہیں پاک مٹی ملے تو اس سے اپنے چہرے کا اور اپنے ہاتھوں کا مسا کرو. تو یہ منہ پر مٹی ملنے سے کون ایسے پاک ہو جاتا ہے؟ ظاہری طور سے پاکیزگی کا حاصل ہوتی ہے. تو یہ آیت کیا بتا رہی ہے؟ کہ خدا تمہیں جب نماز کی دعوت دے رہا ہے اور نماز کے لیے بلانے کے حوالے سے جو پہلا مرحلہ ہے وضو اور نماز, اس پہلے مرحلے پر خدا تم سے کیا چاہ رہا ہے؟ کہ تم حالت طہارت میں نماز میں داخل ہو. اب یہ فیصلہ کرنا ہمارا کام ہے, اور انشاءاللہ اگلی دفعہ اس پر بحث شروع کریں گے کہ یہ حالت طہارت کون سی طہارت ہے. کیا انسان کے چہرے اور منہ کو دھو لینا اس کا نام طہارت ہے, یا اور کیا چیز ہے؟ اور جیسا میں آپ سے بار بار عرض کرتا رہا ہوں کہ قرآن کی آیتیں خود اشارہ دیتی ہیں اپنی معنویت کی طرف. تو بیچ میں حکم تیمم ڈال کے اس بات کو سمجھا دیا گیا کہ اگر کوئی اس غلط فہمی کا شکار ہو رہا ہے کہ ہمارا مطلب ہاتھ اور منہ دھو لینے سے طہارت ہے, تو وہ اس غلط فہمی کو یہاں سے دور کر لے. کیونکہ اگر وہ چیز وہاں سے آپ اپنے ہاتھ منہ دھو رہے ہیں تو یہاں اپنے ہاتھ اور منہ پہ مٹی مل رہے ہیں, اور اس سے کوئی نہیں انسان اس طریقے سے پاک ہو رہا ظاہری اعتبار سے. تو جب آپ اپنے قلب کو بنا لیں گے, ڈیولپ کر لیں گے, تو اس کو مینٹین رکھنے کے لیے سب سے پہلا کام کیا کرنا پڑے گا؟ طہارت اعمال. قداست قلب کے بعد, یعنی کلمہ طیب کے بن جانے کے بعد, سب سے پہلی کس چیز کی طرف متوجہ ہونا ہے؟ طہارت عمل, ٹھیک ہے. اور انشاءاللہ پھر اس کے بعد ہم بات کریں گے کہ جیسے پانی اور مٹی, آپ غور کریں اس پر, وضو کے لیے پانی ہے, تیمم کے لیے مٹی ہے, ان کی کیا کوالٹیز ہیں؟ کیونکہ اس زمین میں, اس زندگی میں ہر چیز وہی جو آپ جس طرف آپ اشارہ کر رہے تھے, ہر چیز آیت الہی ہے, عین حقیقت نہیں ہے. حق ہے لیکن عین حقیقت نہیں ہے. کس اعتبار سے حق ہے؟ آیت خدا ہے, ایک حقیقت سمجھاتی ہے. اس میں کیا معنویت ہے کہ خدا نے وضو کے لیے پانی کو رکھا ہے, وضو اور غسل کے لیے پانی نہ ہو تو مٹی کو رکھا ہے؟ وائی, یہ سلیکشن کیوں ہے؟ مٹی اور پانی میں ایسی کون سی خاص بات ہے؟ اس کا پاکیزگی سے کیا تعلق ہے؟ تو انشاءاللہ پھر یہاں سے کہ ہمارے لیے کہ جب ہم عمل کے مرحلے میں آتے ہیں, تو وہ جو حضرت یوسف علیہ السلام کا جملہ نقل کیا گیا کہ محل استجابت کیا ہے, یعنی اگر تم قبول ہونا چاہتے ہو, اگر تم اپنے اعمال کو مقبول دیکھنا چاہتے ہو, تو دو چیزیں چاہیے. اس کا محل قداست قلب ہے اور طہارت عمل ہے. قلب کا مقدس ہونا، عمل کا پاک ہونا. تو انشاءاللہ پہلا باب آداب نماز کے لحاظ سے، آداب ظاہری کے نماز اس کے حوالے سے کیا ہے؟ طہارت. طہارت کی بنیاد بنتی ہے وضو اور تیمم سے، لیکن وضو اور تیمم کا فقہی پہلو ایک ہے جس پر ہماری زیادہ توجہ رہتی ہے، لیکن خدا وضو اور تیمم کی غایت کیا بیان کر رہا ہے؟ لِيُطَحِّرَكُمْ. تو اگر آپ حقیقت کو سمجھنا چاہتے ہیں تو صرف آپ اس کے ظاہری فقہی پہلو کو نہ سمجھیں، بلکہ قرآن جس چیز کو اس کی غرض و غایت قرار دے رہا ہے پہلے اس کو سمجھیں کہ ولا کی یوتا، یعنی اللہ کا ارادہ ہے کہ لِيُطَحِّرَكُمْ، یہ کیا مطلب ہے، اور پھر اس کے فقہی پہلو پر زور دیں. ٹھیک ہے، انشاءاللہ پھر اگلی دفعہ اس پر بات ہوگی. اب نماز کا وقت ہو گیا.